वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की सर्विस से खबरों और हालात हाजरा पर मबनी एक न्यूज शो के साथ अंजुम हैरल्ड गिल आपको सलाम कहता है। इस वक्त पाकिस्तान में हफ्ते की शब के 11, भारत में 11:30 और यहां वाशिंगटन की घड़ियों में हफ्ते के दिन का 1 बजा है। हस्बे मामूल आगाज करते हैं आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। सबसे पहले पाकिस्तान।
क्वेटा खुदकुश बम धमाके की तहकीकाती रिपोर्ट यकतरफा है। वफाकी वजीर दाखला, हुकूमत को इस पर संजीदगी दिखाना होगी। मुबसर की राय। इस्लामाबाद से मैं हूँ नासिर महमूद। तफसीलात कुछ देर बाद।
फौजी अदालतों की मुद्दत खत्म होने में चंद हफ्ते बाकी। तोसी देने या ना देने पर ताहाल कोई फैसला सामने नहीं आया। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जलील। तफसीलात कुछ देर बाद।
जुनूबी एशिया।
कंट्रोल लाइन पर कशीदगी और मौसमी शिद्दत के असरात से बचाव के लिए कमेटियों का क़याम। पाकिस्तानी कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से मैं हूँ रोशन मुगौर। तफसीलात सुनिए थोड़ी देर बाद।
और आलमी खबरों में, हफ्ते के रोज मशरकी हलब में इनकलाब दोबारा शुरू करने के बारे में एक मुआहिदा तय पाया है, ताहम अभी तक ये इनकलाब शुरू नहीं हो सका। और सामाईन अब खबरें तफसील के साथ। क्वेटा में वकला के खिलाफ दहशतगर्द धमाकों से मुतालिक अदालती कमीशन की रिपोर्ट मंजरे आम पर आने के बाद हुकूमत पर इस दबाव में इजाफा हो गया है कि वो दहशतगर्दी की रोकथाम की अपनी पॉलिसी को मजीद मौसर बनाए। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से कासिर रही है। मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट में।
वफाकी वजीर दाखला चौधरी निसार अली खान ने सिविल अस्पताल क्वेटा पर होने वाले खुदकुश बम हमले की सुप्रीम कोर्ट के तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट और हिजबे मुखालिफ की तरफ से इन पर की गई तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए इत्तेफाक राय से शुरू किए गए कौमी लाए अमल पर उनकी वजारत अपनी जिम्मेदारियां भरपूर तरीके से निभा रही है। 8 अगस्त को क्वेटा के सिविल अस्पताल के बाहर होने वाले खुदकुश बम धमाके में 74 अफराद हलाक हो गए थे, जिनमें अक्सरियत वकला की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी तहकीकात के लिए कमेटी बनाई थी, जिसकी 2 रोज कबल सामने आने वाली रिपोर्ट में वफाकी वजारत और वजीर दाखला को दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुनासिब इकदाम न करने का जिम्मेदार करार दिया गया था। जुमे को हिजब मुखालिफ की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कानून साजों ने कौमी असम्बली में इस रिपोर्ट के तनाजुर में वजीर दाखला को तनकीद का निशाना बनाते हुए मुस्ताफी होने या ओहदे से हटाए जाने का मुतालबा किया था। ताहम हफ्ते को इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी निसार ने कहा कि इस रिपोर्ट में उनका या उनकी वजारत का मौकिफ नहीं लिया गया और उनके बकौल वो इस यकतरफा रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट समेत हर फोरम पर चैलेंज करेंगे।
जब ये नेशनल एक्सप्लेन शुरू हुआ तो मैंने कहा था कि इसकी जो सक्सेसेस हैं वो आप लें, इसकी जो फेलियर्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट लेगी। उन्होंने कुछ ज्यादा सीरियसली इस बात को ले लिया अपोजिशन ने, तो इसकी वजाहत की जरूरत है। जैसे मैंने कहा कि हर प्लेटफॉर्म पे, हर फोरम पे मैं इस रिपोर्ट को भी चैलेंज करूंगा। जो कुछ रिपोर्ट नहीं हुई वो भी कौम के सामने रखूंगा और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की, आर्म फोर्सेस की, गवर्नमेंट की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो जो कारकर्दगी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की जो जो कारकर्दगी है और जो जो नहीं है वो भी कौम के सामने रखूंगा।
उन्होंने कहा कि खुद पर लगने वाले इल्जामात की वजह से उन्होंने वजीर आजम से कहा था कि वो मुस्ताफी होना चाहते हैं, लेकिन उनके बकौल वजीर आजम ने इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। कौमी लाए अमल पर पूरी तरह से अमल दरामद ना होने की बातें पहले भी मुख्तलिफ हलकों की तरफ से सामने आती रही हैं, लेकिन इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हुकूमत को एक बार फिर कड़ी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। सलामती के उमूर के तज्जियाकार और साबिक वफाकी सेक्रेटरी दाखला तस्नीम नूरानी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि हुकूमत को इस रिपोर्ट को संजीदगी से लेना होगा।
गवर्नमेंट को सर्टनली इस पे नोटिस लेना पड़ेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को नोटिस लेना पड़ेगा और इस पे जो स्पेसिफिक बातें की गई हैं उस पे उनको अमल करना पड़ेगा। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अगर लेवल की एक जुडिशियल इंक्वायरी की फाइंडिंग्स हैं तो ये भी हो सकता है, ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसकी रिकमेंडेशंस या इसकी ऑब्जर्वेशंस जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन खुद देखे और मॉनिटर करे और क्वेश्चन करे।
وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران پیپلز پارٹی کی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ماضی کی نسبت وزارت داخلہ کی کارکردگی میں قابل ذکر بہتری آئی ہے اور قانون نافذ کرنے اور انٹیلیجنس اداروں کے درمیان رابطوں میں بہتری سے لاتعداد دہشت گرد واقعات کو رونما ہونے سے پہلے ہی ناکام بنا دیا گیا۔ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پالیسی کے نتائج سامنے آ رہے ہیں لیکن مکمل ثمرات وقت سے مشروط ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ۔
پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف قائم کردہ فوجی عدالتوں کی 2 سالہ مدت جلد ختم ہو رہی ہے۔ حکمران جماعت کے ایک سینیٹر نے کہا ہے کہ ان کی حکومت اس سلسلے میں دوبارہ صلاح مشورہ کرے گی۔ اس بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں۔
پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے فوجی عدالتوں سے سزائے موت پانے والی مزید 13 دہشت گردوں کی سزا کی توثیق کی ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی ISPR کے مطابق ان تمام مجرموں کو دہشت گردی اور دیگر سنگین جرائم میں چلائے گئے مقدمات میں سزائیں سنائی گئیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے یہ توثیق ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب ملک میں فوجی عدالتوں کے قیام کی 2 سالہ مدت ختم ہونے میں چند ہفتے باقی رہ گئے ہیں۔ دسمبر 2014 میں پشاور آرمی پبلک اسکول حملے کے بعد حکومت نے ملک کی بڑی جماعتوں سے مشاورت کے بعد فوجی عدالتوں کے قیام اور ان کے دائرہ کار کو بڑھانے کا فیصلہ کیا تھا، اور گزشتہ سال 6 جنوری کو ایک آئینی ترمیم کے ذریعے ملک میں فوجی عدالتوں کے قیام کی راہ ہموار کی گئی تھی۔ اس ترمیم کے تحت 2 سال کے لیے فوجی عدالتوں کو دہشت گردی میں ملوث غیر فوجی ملزمان کے مقدمات سننے اور انہیں سزائیں دینے کا اختیار دیا گیا تھا۔ تاہم انسانی حقوق کی مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں نے ان عدالتوں کے قیام پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کے اس اقدام کی مخالفت کی۔ حکومت کا موقف تھا کہ ملک میں دہشت گردی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے یہ اقدام ضروری تھا۔ ان عدالتوں کی مدت آئندہ 3 ہفتوں میں ختم ہو جائے گی۔ تاہم حکومت کی طرف سے ان عدالتوں کی مدت میں توسیع کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا، لیکن ملک کے سیاسی اور سماجی حلقوں میں ان عدالتوں کے مستقبل کے بارے میں ایک بحث جاری ہے۔ ایک روز قبل ہی پاکستان کے عوان بالا یعنی سینٹ کے چیئرمین رضا ربانی نے حکومت کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کروائی کہ 21ویں آئینی ترمیم جس کے تحت فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں آیا تھا اس کی مدت 7 جنوری کو ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی قانونی پیچیدگی سے بچنے کے لیے بر وقت اقدام ضروری ہے۔ پاکستان کی حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سینیٹر عبد القیوم نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ فوجی عدالتوں کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ متفقہ طور پر کیا جائے گا۔
جوڈیشل ریفارمز کے لیے حکومت نے بڑی ایفرٹ تو کی ہے، بہت سی تیاری ہوئی ہے، لیکن ابھی تک وہ امپلیمنٹیشن سٹیج پہ نہیں آئے، ابھی تک وہ لیجسلیشن ہو رہی ہے۔ تو آئی ڈونٹ نو، یہ پھر کلیکٹیولی ساری پارٹیوں سے صلاح کر کے ہی یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ جو ملٹی کورٹس والی ہے پروویژن، اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا فیصلہ کلیکٹیولی پارلیمنٹ میں کیا جائے گا۔
عبد القیوم نے کہا کہ ان کی ذاتی رائے میں فوجی عدالتوں کا دہشت گردی کے واقعات سے نمٹنے کے حوالے سے مؤثر کردار رہا ہے اور ان کے خیال میں اب بھی ان کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف غیر جانبدار مبصرین میں سے اکثر کا بھی یہی خیال ہے کہ ان فوجی عدالتوں کی اب بھی ضرورت ہے، کیونکہ جن معروضی حالات میں ان عدالتوں کا قیام عمل میں آیا تھا ان میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے۔ سلامتی کے امور کے معروف تجزیہ کار اکرام سہگل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا،
تو آئی تھنک وہ تو بڑا ضروری ہے کہ اس کو کنٹینیو کریں، کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے تو بیک ٹو اسکوائر ون، تو پھر کمپلیٹ جو آپ کی بیسس ہے نیشنل ایکشن پلان کی وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ آپ کی نیشنل ایکشن پلان میں جو سب سے ویک تو تھا وہ پروسیکیوشن تھا اور آف ٹیررسٹ، اور وہ پروسیکیوشن آف ٹیررسٹ جو تھا وہ اس لیے کھٹائی بھی آ جاتا تھا، کوئی وٹنس بھی سامنے آتا تھا، ڈر ہوتا تھا، لوگوں کو سامنے بھی آتے تھے۔
انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے شروع دن سے ہی فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق تحفظات کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ مقدمات کی شفافیت سے متعلق سوالات اٹھائے جاتے رہے ہیں، جبکہ اس آئینی ترمیم کے خلاف عدالت عظمیٰ میں دائر کی گئی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو برقرار رکھنے کا فیصلہ سنایا تھا۔ حکومتی عہدیداروں کا موقف رہا ہے کہ فوجی عدالتوں میں ملزموں کو اپنے دفاع کا پورا موقع دیا جاتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغان عہدیداروں نے کہا ہے کہ جنوبی صوبے قندھار میں مسلح افراد نے 6 سرکاری اہلکاروں کو، جن میں 5 خواتین شامل تھیں، گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ صبح سویرے ہونے والا یہ حملہ اس وقت ہوا جب نامعلوم حملہ آوروں نے قندھار ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے عملے کی خواتین کارکنوں کو کام پر لے جانے والی چھوٹی وین پر گھات لگا کر حملہ کیا اور گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اس مہلک حملے میں مرد ڈرائیور بھی ہلاک ہو گیا۔ تشدد کے اس واقعے کے لیے کسی نے فوری طور پر ذمہ داری قبول نہیں کی، جو افغانستان میں خواتین کے خلاف حملوں کے سلسلے میں تازہ ترین حملہ تھا۔ तालिबान के एक तर्जुमान ने इसमें किसी किस्म के मुलव्वस होने से इनकार करते हुए कहा है कि इस्लाम परस्त शोरिश पसंदों का इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। अफगानिस्तान में अक्वामे मुतहदा के मिशन ने हफ्ते के इस तशद्दुद की मुजम्मत की है और अफगान खवातीन के खिलाफ हदफ बनाकर किए जाने वाले तमाम हमलों के लिए एहतसाब का मुतालबा किया है। रूस, पाकिस्तान और चीन मास्को में 27 दिसंबर को इंसदाद दहशतगर्दी पर होने वाले सैफरीकी मुजाकरात का अगला मरहला मुनक्किद करेंगे, जो बुनियादी तौर पर शोरिश ज़दा अफगानिस्तान पर मरकूज होगा। इस्लामाबाद के लिए रूस के सफीर अलेक्जी दैदोव ने पाकिस्तान के एक सरकारी रेडियो पर एक इंटरव्यू में तफसीलात बयान की। बीजिंग और इस्लामाबाद में होने वाली मीटिंग्स के बाद उन्होंने कहा कि ये अफगानिस्तान पर सैफरीकी वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग होगी। उन्होंने कहा कि हम अफगानिस्तान में जो हालात देख रहे हैं वो बदकिस्मती से इसलिए तशवीशनाक हैं कि ये हमारे लिए कोई अच्छी उम्मीदें नहीं लेकर आ रहे। उन्होंने कहा कि वहां तीन अहम अनासिर का फुकदान है और वो हैं खुद इन्हेसार, मजबूत मईशत, गुड गवर्नेंस और मजबूत फौज। उन्होंने मीडिया की इन रिपोर्टों को मुस्तरद कर दिया कि रूस अफगानिस्तान में अमरीकी क्यादत की फोर्सेज के खिलाफ लड़ाई में तालिबान जंगजुओं की मुआवनत कर रहा है। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि उन्होंने वाज़े तौर पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को बता दिया था कि वो अमरीकी सदारती मुहिम के दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी की ईमेल्स को हैक करने के लिए साइबर हमलों का सिलसिला बंद कर दें, वरना नतायज भुगतना पड़ेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका की नामा निगार अरु पांडे ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सदर बराक ओबामा ने सन 2016 की अपनी आखिरी न्यूज कॉन्फ्रेंस में शाम और खासतौर पर हलब की बदतर होती हुई सूरत हाल पर अपनी इंतजामिया की पॉलिसी पर भी गुफ्तगू की। तफसीलात के साथ यास्मीन जमील।
सदर बराक ओबामा से जब ये सवाल किया गया कि डेमोक्रेटिक पार्टी की नेशनल कमेटी की ईमेल्स हैक करने का हुक्म किसने दिया था, तो उन्होंने लगी लिपटी रखे बगैर कहा,
Not much happens in Russia without Vladimir Putin.
रूस में व्लादिमीर पुतिन के हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता। जुम्मे के रोज न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मिस्टर ओबामा ने बताया कि कैसे सितंबर के महीने में चीन में एक दूबदू मुलाकात के दौरान उन्होंने मिस्टर पुतिन को हैकिंग के बारे में तबाह किया था।
I felt that the most effective way to ensure that that didn't happen was to talk to him directly.
ये यकीनी बनाने के लिए कि ऐसा होने से रोका जाए, सबसे मौसर तरीका मेरे ख्याल में उनसे बराह रास्त बात करना था, और मैंने उनसे कहा कि रोक दीजिए ये सब, अगर ऐसा ना किया तो इसके संगीन नतायज होंगे। सदर ओबामा से जब ये सवाल किया गया कि आया वो शाम के लिए कुछ और कर सकते थे, तो उन्होंने अपनी हिकमत अमली का दिफा किया, ताहम तस्लीम किया कि वो इससे ज्यादा कर सकते थे। उन्होंने कहा
That we engaged our international partners in order to put pressure on all the parties involved and to try to resolve this through diplomatic and political means.
Sir, हमने तमाम मुलव्वस फरीकों पर दबाव डालने के लिए बैन अल-अक़वामी साथी मुल्कों से राबते किए और कोशिश की कि इसे सिफारती और सियासी तरीके से हल किया जाए। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि हम कामयाब रहे, और दुनिया भर के दीगर मसाइल की तरह ये भी हर रात सोते वक्त मेरे जहन पर रहता था। लेकिन ऐसे में जब सदर ओबामा के इख्तदार में सिर्फ चंद हफ्ते बाकी हैं, खारिजा पॉलिसी के शामी तनाजे और रूसी साइबर हमलों जैसे मसाइल उनके बाद आने वाले सदर डोनाल्ड ट्रंप को हल करना होंगे।
हफ्ते के रोज मशरकी हलब में इनखला दोबारा शुरू करने के बारे में एक माहिदा तय पा गया। ये इनखला जुमे के रोज हुकूमत नवाज फोर्सेस के मुतालबों की वजह से मुअत्तल हो गया था, जो दो देहातों का इनखला चाहती थी। ताहम अभी तक दोबारा इनखला शुरू नहीं हो सका। शाम की हुकूमत ने जुमे के रोज इनखला को इसके बाद आरजी तौर पर रोक दिया था, जब हलब में धमाकों और गोलियों की आवाजें सुनी गई। बागी और हुकूमती फोर्सेज दोनों ने एक दूसरे पर फायरबंदी का कमजोर माहिदा तोड़ने का इल्जाम आयद किया। पनागजीनों के अमूर से मुतालिक अक्वामे मुतहदा के कमिश्नर फ्लिपो ग्रैंडी ने हफ्ते के रोज इंतबाह किया कि अगर शाम में जंग को फौरी तौर पर ना रोका गया तो हलब की लड़ाई दूसरे इलाकों तक फैल सकती है। इस वक्त ये एक बहुत बड़ा खतरा मौजूद है कि ऐसी नकल मकानी और मसाइब रुकें, नहीं तो ये दूसरे मकामात पर दूसरी जंगों में दोहराए जाएंगे। ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ مقامات پر شہریوں کے تحفظ کی خاطر شام کی جنگ کو ختم کیا جانا چاہیے اور بغیر کسی تاخیر کے ایسا کیا جانا چاہیے۔ روسی خبر رسائی اداروں نے ہفتے کے روز خبر دی کہ روسی وزارت خارجہ کو امید ہے کہ مشرقی حلب میں باغی جنگجوؤں کے انخلا سے شام کے دوسرے علاقوں میں نئی فائر بندی کے امکانات پیدا ہوں گے۔ شام کی حکومت نے حلب کے باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں سے لوگوں کو لے جانے والے ٹرکوں اور بسوں کو اس وقت واپس مڑنے کا حکم دیا جب فوج نے اس ہائی وے کے ساتھ رکاوٹیں کھڑی کر دیں جسے انخلا کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ ترکی نے جو حلب میں امن کے عمل میں بہت زیادہ حصہ لیتا رہا ہے کہا ہے کہ وہ تعطل عارضی ہے۔ ہفتے کے روز ترکی کے مرکزی شہر کیسر میں ایک یونیورسٹی کی داخلی گزرگاہ کے قریب کم از کم 13 فوجی اس وقت ہلاک اور درجنوں مزید زخمی ہو گئے جب اپنے کام کے بعد گھروں کو واپس جانے والے فوجی عملے کو لے جانے والی ایک بس کے نزدیک ایک کار بم کا دھماکہ ہوا۔ ترک خبر رسائی ادارے خبر دے رہے ہیں کہ وہ بس کیسر میں RCS یونیورسٹی کے مرکزی دروازوں کے باہر ایک سرخ بتی پر رکی ہوئی تھی جب ایک کار اس کے قریب آئی اور اس میں دھماکہ ہو گیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اس حملے کو کرد عسکریت پسندوں سے منسوب کیا ہے اگرچہ اس دھماکے کی فوری طور پر کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ مسٹر اردوان نے ایک بیان میں کہا کہ حملے کا انداز اور اہداف واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ علیحدگی پسند تنظیم کا مقصد ترکی میں انتشار پیدا کرنا اور اس کی طاقت کو گھٹانا اور اپنی توانائی اور فورسز کو کسی اور جگہ مرکوز کرنا ہے۔ وہ کردستان ورکرز پارٹی کا اکثر اوقات علیحدگی پسند دہشت گرد تنظیم کے طور پر حوالہ دیتے ہیں۔ ترکی میں اس سال ہونے والے متعدد حملوں کو PKK سے منسوب کیا گیا ہے جن میں گزشتہ ہفتے کے وہ دو بم دھماکے شامل تھے جن کا ہدف استنبول میں پولیس کے اہلکار تھے۔ اس حملے میں 44 لوگ ہلاک ہوئے تھے جن میں سے بیشتر بلوا پولیس کے ارکان تھے جنہیں فٹ بال کے ایک اسٹیڈیم کے باہر متعین کیا گیا تھا۔ ہفتے کے روز روسی صدر ولادیمیر پیوتن نے مسٹر اردوان کو اپنے ہمدردی کے اظہار کے لیے اور انہیں اس بارے میں مطلع کرنے کے لیے ایک پیغام بھیجا کہ روس ترکی میں دہشت گردی کے خلاف تعاون بڑھانے پر تیار ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ جب سرکاری عہدیداروں کو یہ معلوم ہو گیا کہ روس نے ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے ای میل سسٹم کو ہیک کیا تھا تو انہوں نے ستمبر میں چین میں ہونے والے گروپ 20 کے اجلاس کے دوران روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے کہا تھا کہ اسے ختم کیا جائے۔ وائٹ ہاؤس میں اختتام سال کی اپنی نیوز کانفرنس کے دوران مسٹر اوباما نے کہا کہ امریکی انٹیلیجنس کے عہدیدار 6 ماہ قبل اس بارے میں آگاہ ہو چکے تھے۔ امریکی صدر نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے داعش کو تیزی سے کچلنے سے متعلق انتخابی مہم کے اپنے وعدے کو دہرایا ہے، لیکن انہوں نے اورلینڈو فلوریڈا میں ایک ریلی کے دوران ایسی کسی کامیابی کے حصول کے لیے کوئی خاکہ پیش نہیں کیا۔ مسٹر ٹرمپ نے شکریہ کے اپنے قومی دورے میں شریک حامیوں کو جمعے کے روز بتایا کہ وہ ملک کی فوج کو مضبوط کریں گے اگرچہ وہ اسے کمانڈر ان چیف کے طور پر محتاط طور پر استعمال کریں گے۔ انہوں نے واشنگٹن کی موجودہ خارجہ پالیسی پر تنقید کی، تاہم ایک عرصے سے ان ملکوں میں جن کے بارے میں آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا ایک کے بعد دوسری مداخلت میں پڑتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ غیر دانشمندی ہے کہ ہم دوسرے ممالک میں مداخلت کریں اور یہ بھی غیر دانشمندی ہے اور ہم اسے روکیں گے۔ اورلینڈو کی ریلی کا مقصد مسٹر ٹرمپ کی ایک انتہائی اہم ریاست میں انتخاب کے دن کی کامیابی کو سراہنا تھا۔ ریپبلکن کاروباری شخصیت کی فلوریڈا میں بہت سی املاک ہیں اور وہ اسے اپنا دوسرا گھر کہہ چکے ہیں۔ مسٹر ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے بہت سے موضوعات کا ذکر کیا جن میں غیر قانونی تارکین وطن کا خاتمہ، صدر باراک اوباما کے افورڈیبل کیئر ایکٹ کی منسوخی، تجارتی معاہدے پر اثر نو گفت و شنید اور ملکی معیشت کو دوبارہ مستحکم کرنا شامل تھا۔ اکثر اوقات بے قابو ہو جانے والے ہجوموں نے ہلری کلنٹن کے خلاف انہیں جیل میں ڈالو کے مانوس نعرے لگائے۔ ہفتے کے روز چین نے کہا کہ چین کی بحریہ کی جانب سے ساؤتھ چائنا سی کے بین الاقوامی پانیوں سے امریکی نیوی کے ایک زیر آب ڈرون پر قبضے کے معاملے سے نمٹنے کے لیے اس کی فوج اپنے امریکی ہم منصبوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ بیجنگ نے یہ نہیں کہا کہ اس صورتحال کو کیسے سلجھایا جا سکتا ہے۔ پینٹاگون نے اس ڈرون کی فوری واپسی کے مطالبے کے لیے سفارتی چینلز استعمال کیے تھے اور چین سے کہا تھا کہ وہ اس قسم کے واقعات کو نہ دہرائے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ اس سال پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات خاصے انحطاط پذیر ہوئے، چونکہ دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان متعدد جنگیں ہو چکی ہیں اور یہ دونوں جوہری طور پر بھی مسلح ہیں، اس لیے ان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر عالمی برادری کو تشویش ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کی عائشہ تنظیم کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
سال کا آغاز تعلقات میں بہتری کے وعدے سے ہوا۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے گزشتہ برس دسمبر کے آخر میں پاکستان کا اچانک دورہ کیا اور پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کی نواسی کی شادی میں شرکت کی۔ خیال تھا کہ مہینوں سے سرد مہری کی شکار تعلقات میں گرم جوشی پیدا ہوگی، مگر جلد ہی اس کوشش کو دھچکا لگا جب جنوری میں پاکستانی سرحد سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر پٹھانکوٹ میں بھارتی فضائیہ کے اڈے پر ایک حملہ ہوا۔ پاکستان میں موجود کشمیری عسکریت پسندوں نے اس کی ذمہ داری قبول کی اور پھر اس کے بعد سے تعلقات میں بتدریج بگاڑ پیدا ہوتا گیا۔ جولائی میں ایک نوجوان پرجوش علیحدگی پسند کشمیری لیڈر کو بھارتی فورسز نے گولی مار دی۔ برہان وانی کی موت پر بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے اور مہینوں جاری رہے۔ بھارتی فورسز نے طاقت سے جواب دیا اور پیلٹ گنز استعمال کی جن سے لوگ شدید زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں سمیت درجنوں موت کا شکار ہوئے۔ پاکستان نے جو کشمیریوں کی علیحدگی پسندی کی جد و جہد کا مضبوط حامی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے معاملے کو بین الاقوامی سطح پر اٹھانے کی کوششیں تیز کر دیں۔ جواب میں مودی انتظامیہ نے گڑبڑ کی شکار صوبے بلوچستان میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا معاملہ اٹھانا شروع کر دیا۔ ایسا کرتے ہوئے انہوں نے وہ سرخ لکیر پار کر دی جس سے ان کے پیش رو گریز کرتے رہے تھے، چنانچہ کشیدگی میں اور اضافہ ہو گیا۔ ستمبر کے اواخر میں 4 مسلح افراد نے کشمیر کے علاقے اڑی میں بھارتی فوجی اڈے پر حملہ کیا۔ 18 بھارتی فوجی مارے گئے۔ بھارت نے حملے کا الزام پاکستان میں موجود عسکریت پسند گروپوں پر لگایا۔ مودی نے عہد کیا کہ وہ پاکستان کو بین الاقوامی طور پر الگ تھلگ کر دیں گے۔ اسی ہفتے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے بھارت پر شدید نکتہ چینی کی۔
دس انڈیجنس اپرائزنگ آف دا کشمیریز ہیو بین میٹ ایز یوزول ود بروٹل ریپریشن بائی انڈیاز آکوپیشن فورس آف اوور 500,000 سولجرز۔
کشمیریوں کی اس علاقائی بغاوت کو حسب معمول بھارت کی 500,000 مقبوضہ فورس کے ظالمانہ جبر کا سامنا کرنا پڑا۔ 100 سے زیادہ کشمیری مارے جا چکے ہیں۔ بچوں اور ننھے بچوں سمیت سینکڑوں پیلٹ گن لگنے سے بینائی کھو چکے ہیں۔ گزشتہ 2 ماہ کے دوران 6,000 سے زیادہ نہتے شہری زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ الفاظ تھے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کے۔ اس پر بھارت نے فوری رد عمل کا مظاہرہ کیا۔ اس کی خارجہ امور کی وزیر سشما سوراج نے پاکستان کو دہشت گردی کا حامی اور دہشت گردی برآمد کرنے والا ملک قرار دیا۔
وہ راشٹر جو آتنکوادیوں کو آرتھک مدد دیتے ہیں،
انہوں نے کہا، ہمارے درمیان ایسے ممالک موجود ہیں جو دہشت گردی کی زبان بولتے ہیں، جو اسے پروان چڑھاتے ہیں، اسے فروخت کرتے ہیں اور اسے برآمد کرتے ہیں۔ دہشت گردوں کو پناہ دینا ان کا مقصد بن چکا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد بھارت نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سرحد کے ساتھ عسکریت پسندوں کے خلاف سرجیکل حملوں کا دعویٰ کیا۔ پاکستان نے دعویٰ مسترد کر دیا، مگر خبردار کیا کہ ایسا کوئی حملہ جنگ کی کارروائی تصور کیا جائے گا۔ کشمیر کی عارضی سرحد لائن آف کنٹرول کے ساتھ مسلسل جھڑپوں میں درجنوں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ پاکستانی فوج نے اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے بھارتی سرحد کے قریب فوجی مشقیں کیں۔ اسی دوران بھارت نے اسلام آباد میں ہونے والی علاقائی سربراہ کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کے لیے ملکوں پر دباؤ کی مہم شروع کر دی۔ پاکستان کو مجبوراً یہ کانفرنس ملتوی کرنا پڑی۔ اگرچہ دونوں ایٹمی ہمسایہ ممالک ایک دوسرے کے خلاف بیانات کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، تاہم بحثوں کو توقع ہے کہ آئندہ برس رویوں میں ٹھہراؤ آ جائے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وسط مغربی علاقے کی ریاست میزوری کے شہر فرگوسن میں امریکہ کے ایک سفید فام پولیس افسر کے ہاتھوں ایک سیاہ فام شہری माइकल ब्राउन को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। इस वाके के बाद अब 2 बरस से जायद का अरसा बीत चुका है। इस 18 साल शहरी की हलाकत के नतीजे में हंगामे और एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े थे और पुलिस की तरफ से अफ्रीकी अमरीकी शहरियों के खिलाफ गैर मुनासिब सलूक के खिलाफ मूलगीर तहरीक का आगाज हो गया था। अगरचे मस्कूरा पुलिस अफसर को किसी गलत इकदाम के इल्जाम से तो बरी कर दिया गया था, इस वाके के बाद वफाकी सतह पर होने वाली तहकीकात से पुलिस के महकमे में नस्ली इम्तियाज उभर कर सामने आया। वॉइस ऑफ अमेरिका के क्रिस सिमकिंस फर्गौसन से बताते हैं कि इस बदअमनी की फिजा के बाद से इस शहर में क्या पेशरफ्त हुई है। तफसीलात के साथ शहनाज अजीज।
सन 2014 में फर्गौसन के एक पुलिस अफसर के हाथों स्याफाम माइकल ब्राउन के कत्ल के बाद शहर का ये इलाका हंगामों और एहतजाजी मुजाहरों का मरकज बन गया था। फर्गौसन के मेयर कहते हैं कि यहाँ के शहरी अब भी संभलने के अमल में हैं।
I would hope that people will start to have confidence both in their police department and in their city government again.
वो कह रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि लोग अपने पुलिस के महकमे और शहर की इंतजामिया पर दोबारा एतमाद करना शुरू कर देंगे। अमरीका के साबिक अटॉर्नी जनरल एरिक होल्डर कहते हैं,
In Ferguson, our investigation will assess the police department's use of force.
वो कह रहे हैं, फर्गौसन में हमारी तहकीकात में महकमे पुलिस की जानिब से ताकत के इस्तेमाल का जायजा लिया जाएगा, जिसमें मोहलिक ताकत का इस्तेमाल भी शामिल है। सविन, इस एतमाद को उस वक्त ठेस पहुंची थी जब महकमे इंसाफ इस नतीजे पर पहुंचा था कि ज्यादातर सफेद फार्म एहलकारों पर मुश्तमिल फर्गौसन का पुलिस का महकमा अपने इकदामात में नस्ली इम्तियाज बरतते हुए स्याह फाम अफराद के खिलाफ ताकत के बिला वजह इस्तेमाल में मुलविस पाया गया है। डेलरिश मोस को 2016 में फर्गौसन पुलिस का सरबरा मुकर्रर किया गया था। वो पुलिस के महकमे में उन असलाहत की निगरानी कर रहे हैं जिन पर वफाकी हुकूमत के साथ इत्तेफाक किया गया था। वो कहते हैं,
What my hope is going forward, and that is actually to have people perceive the police in Ferguson differently. And
वो कह रहे हैं कि इस पेशरफ्त में मेरी उम्मीद ये है कि सूरत हाल को बेहतर करवाने के लिए लोगों को ये महसूस करवाना होगा कि वो फर्गौसन की पुलिस को एक मुख्तलिफ अंदाज में देखें और इस मकसद के हुसूल के लिए कम्युनिटी के साथ वसी तर बुनियादों पर रابطے استوار کرنے ہوں گے۔ محکمہ انصاف کے ساتھ طے پانے والے سمجھوتے کے ایک حصے کے طور پر فرگوسن کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ محکمہ پولیس کے افسروں کو ایک متنوع معاشرے کے لیے تربیت فراہم کرے اور ضرورت سے زیادہ طاقت کے استعمال اور پولیس کے تادیبی عمل کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سویلین ریویو بورڈ تشکیل دیا جائے۔ ایک بار پھر فرگوسن کے میئر کے الفاظ،
There's a lot of good things we can do and there's a lot of good things we will do as part of the consent decree. Are they putting a
وہ کہہ رہے ہیں، محکمہ انصاف کے ساتھ طے ہونے والے سمجھوتے کے ایک حصے کے طور پر ہمیں بہت سے مثبت اقدامات اختیار کرنے ہوں گے۔ کیا وہ ایسا کرتے ہوئے شہر پر کوئی بوجھ ڈال رہے ہیں؟ جی ہاں، یقینی طور پر ایسا ہی ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا بوجھ ہے جسے ہم برداشت کرنا سیکھ رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے کرس سمکنز کا کہنا ہے کہ ہم نے بہت سے افراد سے بات کی ہے جو کہتے ہیں کہ 2 برس سے زائد عرصے پہلے ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے بعد کی جانے والی اصلاحات سے صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ فرگوسن سٹی کے میئر ویزلے بیل کہتے ہیں،
I think people see that the city, the police department is pushing forward.
وہ کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ محکمہ پولیس واضح طور پر بہتری کی جانب جا رہا ہے۔ فرگوسن میں ہونے والی بدامنی کے بعد ویزلے بیل نے، جو وکیل ہیں، 2015 میں فرگوسن سٹی کونسل کا انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ انتخاب جیت گئے۔ اس وقت سے ان پر کمیونٹی پولیسنگ پروگرام کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں،
People are happy with their police department. Other things aren't as troubling.
وہ کہہ رہے ہیں، جب لوگ اپنے پولیس کے محکمے سے خوش ہوتے ہیں تو پھر دوسری چیزیں مشکل معلوم نہیں ہوتی۔ اگر ہم محکمہ انصاف کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں تو ہم پولیس کا ایک ایسا محکمہ چلا رہے ہیں جو اس ملک میں پولیس کے دوسرے شعبوں کے لیے بھی ایک بہترین معیار ثابت ہوگا۔ بیل کا کہنا ہے کہ فرگوسن کے تمام رہائشی مستقبل میں کی جانے والی تبدیلیوں پر فخر کر سکتے ہیں۔
To me, out of tragedy comes opportunity, and I think we have to make sure that this tragedy didn't happen in vain if we
وہ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ المیے سے امکانات جنم لیتے ہیں, ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ یہ ٹریجڈی رائے گاہ نہ جائے. اگر ہم اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھنے کے لیے ان اصلاحات پر زور دیتے ہیں تو ہم یہ مثال قائم کر سکتے ہیں کہ تبدیلی اور اصلاحات کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. سمن شہر کے دوسرے رہنماؤں کا خیال ہے کہ اگر شہری اس عمل کے ساتھ مربوط رہے تو یہ کمیونٹی پہلے سے بھی کہیں زیادہ مضبوط ہو جائے گی. شہناز عزیز, وائس آف امریکہ, اردو.
اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شب کے 11:30, بھارت میں 12, اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کے دن کا 1:30 بجا ہے. خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. پاکستانی کنٹرول کے کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب رہنے والی آبادیوں کو سرحد کے آر پار گولہ باری اور فائرنگ کے واقعات کے نتیجے میں زخمی ہونے والوں کی فوری ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے لیے کمیٹیاں قائم کی جا رہی ہیں. صحت اور دفاع سے متعلق یہ کمیٹیاں لوگوں کو ہنگامی صورتحال کا مقابلہ کرنے کی تربیت فراہم کریں گی. مزید تفصیلات مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ میں.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے محکمہ صحت کی طرف سے موسمی شدت کے باعث پیدا ہونے والی بیماریوں اور کنٹرول لائن کے قریبی علاقوں میں گولہ باری سے زخمی ہونے والوں کو فوری طبی امداد مہیا کرنے کے لیے صحت اور دفاعی کمیٹیاں تشکیل دی جا رہی ہیں. ان کمیٹیوں کے ذریعے کنٹرول لائن کے قریبی علاقوں میں ہنگامی صورتحال کے دوران زخمیوں کو فوری طبی امداد مہیا کرنے اور آب و ہوا میں تبدیلی سے صحت پر مرتب ہونے والے اثرات سے بچاؤ کی تربیت اور آگاہی کے علاوہ علاج معالجے کے لیے رہنمائی مہیا کی جائے گی. پہلے مرحلے میں یہ پروگرام جنگ بندی لائن سے متصل ضلع جہلم ویلی ہٹیاں کے علاقوں میں شروع کیا گیا ہے. جہلم ویلی کے ضلعی صحت آفیسر ڈاکٹر فاروق عوان نے وی او اے کو بتایا کہ ان کمیٹیوں کے تحت آب و ہوا میں تبدیلی کے باعث جنم لینے والی بیماریوں کو روکنے اور ہنگامی صورتحال میں فوری طبی امداد مہیا کرنے کے لیے تربیت اور آگاہی مہیا کی جائے گی.
کاربن ڈائی آکسائڈ, کاربن مونو آکسائڈ اور یہ جو کمبشنز ہے, یہ جو ہماری گاڑیاں چلتی ہیں یا ہم لوگ فارسٹ کی فارسٹ فائرنگ ہے اور جو اس قسم کے مین میڈ ڈیزاسٹر ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمارا کرہ ارض کا جو ہے نا سارا ماحول خراب ہو رہا ہے, ان کی وجہ سے کون سی بیماریاں بڑھ رہی ہیں, ان کو ہم نے روکنا ہے اپنے بی ایچ یوز میں, اپنے آر ایچ سیز میں, تھرو ہیلتھ ایجوکیشن.
سلسلے میں کنٹرول لائن پر واقع چکوٹی قصبے میں قائم دیہی صحت مرکز کے تحت ہیلتھ کمیٹی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے, جس کے سربراہ بشیر احمد عباسی کہتے ہیں کہ یہ کمیٹیاں محکمے اور عوام کے باہمی تعاون سے ہر گاؤں میں جنگی حالات میں زخمیوں کی مدد اور موسمی تغیرات کے باعث پھیلنے والی وبائی امراض کے خاتمے کے لیے کام کریں گی.
چونکہ یہ لائن آف کنٹرول ہے تو لائن آف کنٹرول کے آئے دن فائرنگ ہوتی رہتی ہے, لوگوں کو نقصان ہوتا ہے, جانی مالی نقصان ہوتا ہے, اس سلسلے میں انہیں ریسکیو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, میڈیکل ایڈ دینے کی ضرورت ہوتی ہے, زخمیوں کو سنبھالنا ہوتا ہے, تو اس سلسلے میں یہ ہیلتھ کمیٹی بہت ضروری ہے اور اس کو ہر قسم کی ٹریننگ ہر گاؤں میں ہر محلے میں دی جائے تاکہ لوگوں کو فرسٹ ایڈ بھی کیا جا سکے اور جنگی حالات سے ان کو بچانے کے لیے تربیت بھی دی جا سکے.
خیال رہے کہ کشمیر کو پاکستان اور بھارت کے درمیان دولخت کرنے والی 750 کلومیٹر لمبی جنگ بندی لائن کے قریبی علاقوں میں لاکھوں لوگ رہائش پذیر ہیں جو دونوں ممالک کی افواج کے درمیان گولہ باری اور فائرنگ کے تبادلے سے زخمی ہوتے رہتے ہیں اور مارے بھی جاتے ہیں, جنہیں فائرنگ اور گولہ باری کے دوران مقامی سطح پر بر وقت طبی امداد مہیا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی 80% آبادی دیہی علاقوں میں رہائش پذیر ہے, جہاں صحت کی سہولتیں شہری علاقوں کی نسبت کم ہیں. ان علاقوں میں سن 2005 میں آنے والے ایک تباہ کن زلزلے کے بعد بین الاقوامی امداد سے جدید اسپتال تعمیر کیے گئے ہیں, لیکن فنڈز کی کمی کے باعث ادویات کی قلت اور بد انتظامی کا شکار ہونے کی وجہ سے عوام کی طرف سے شکایات سامنے آتی رہتی ہیں. روشن مغل, وائس آف امریکہ, مظفر آباد.
ہفتے کے روز مشرقی حلب میں انخلا دوبارہ شروع کرنے کے بارے میں ایک معاہدہ طے پا گیا, لیکن ابھی تک انخلا کا آغاز نہیں ہوا اور عام شہری اور باغی ابھی تک انتظار کر رہے ہیں. یہ انخلا جمعے کے روز حکومت نواز فورسز کے مطالبوں کی وجہ سے معطل ہو گیا تھا. جو دو دیہاتوں کا انخلا چاہتی تھیں، ان دیہاتوں کے مکینوں کو ہفتے کے انخلا میں شامل کیا جائے گا جسے ابھی شروع ہونا ہے۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ ان دو دیہاتوں سے 4,000 افراد کا انخلا کی توقع ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان دیہاتوں کی جانب 29 بسوں کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ شام کی حکومت نے جمعے کے روز انخلا کو اس کے بعد عارضی طور پر روک دیا تھا جب حلب میں دھماکوں اور گولیوں کی آوازیں سنی گئیں۔ باغی اور حکومتی فورسز دونوں نے ایک دوسرے پر فائر بندی کا کمزور معاہدہ توڑنے کا الزام عائد کیا ہے۔ پناہ گزینوں کے امور سے متعلق اقوام متحدہ کے کمشنر فلپو گرانڈی نے ہفتے کے روز انتباہ کیا کہ اگر شام میں جنگ کو فوری طور پر نہ روکا گیا تو حلب کی لڑائی دوسرے علاقوں تک پھیل سکتی ہے۔ اس وقت یہ ایک بہت بڑا خطرہ موجود ہے، ایسی نقل مکانی اور مصائب رکیں گے نہیں، لیکن یہ دوسرے مقامات پر دوسری جنگوں میں دہرائے جائیں گے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ مقامات پر شہریوں کے تحفظ کی خاطر شام کی جنگ کو ختم کیا جانا چاہیے اور بغیر کسی تاخیر کے ایسا کیا جانا چاہیے۔ روسی خبر رسائی اداروں نے ہفتے کے روز خبر دی کہ روسی وزارت خارجہ کو امید ہے کہ مشرقی حلب میں باغی جنگجوؤں کے انخلا سے شام کے دوسرے علاقوں میں نئی فائر بندی کے امکانات پیدا ہوں گے۔ شام کی حکومت نے حلب کے باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں سے لوگوں کو لے جانے والے ٹرکوں اور بسوں کو اس وقت واپس مڑنے کا حکم دیا تھا جب فوج نے اس ہائی وے کے ساتھ رکاوٹیں کھڑی کر دیں جسے انخلا کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ ترکی نے، جو حلب میں امن کے عمل میں بہت زیادہ حصہ لیتا رہا ہے، کہا تھا کہ یہ تعطل عارضی ہے۔ اور شام کے شہر حلب میں جاری جنگ کی وجہ سے متعدد مقامات پر پھنسے ہوئے شہریوں کو نکالنے کے لیے حکومت اور باغیوں کے درمیان سمجھوتے پر پروگرام جہاں رنگ میں میزبان بہجت جلانی نے لندن سے منظر وسیم اور نیو یارک سے احمد مبارک سے بات کی۔ ان دونوں تجزیہ کاروں کی رائے پر مبنی رپورٹ پیش خدمت ہے۔
منظر وسیم صاحب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ منصب یہ فرمائیے گا کہ شام میں جاری خانہ جنگی کے سلسلے میں گاہے گاہے کئی سمجھوتے طے پاتے رہے، پھر ٹوٹتے بھی رہے، اب حلب میں جاری جنگ میں پھنسے لوگوں کے انخلا کا یہ سمجھوتا کس حد تک قابل عمل دیکھتے ہیں آپ؟
کچھ ہی دن پہلے ایک ایگریمنٹ جو سائن ہوا تھا جس میں ترکی اور روس کی آپس میں میڈیشن جو کہ انیشیٹ کیا تھا ترکی کے صدر نے، اور اس ایگریمنٹ کے تحت یہاں پر سے موو کرنے تھے لوگوں کو ایک جگہ سے جو الیپو کے اندر تکوئے میں لوگ، ان کے اگینسٹ بہت سے لوگ جو کہ شیعہ ایریاز کے اندر جو کہ سراؤنڈ کیے ہوئے تھے اور فری سیرین آرمی کے سولجرز نے ان کے اگینسٹ سواپ کرنا تھا ان لوگوں کو، اور یہاں سے جو ایسٹ الیپو ہے یہاں سے جو ایک جھگڑا اور جنگ چل رہی تھی وہ ختم ہونے کے چانسز ہو گئے تھے۔ اس کے تحت انہوں نے وہاں پر سے موو جب کیے کر رہے تھے ساری موومنٹ، تو جو ہارڈ لائنرز ہیں انہوں نے جو ولیجز ہیں ان کو جو سراؤنڈ کیا تھا وہاں سے جو زخمی تھے اور ان کو چھوڑنے سے انہوں نے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے گورنمنٹ تھی انہوں نے بلاک کر دیا۔ کچھ لوگ جا چکے تھے اور کچھ لوگوں کو انہوں نے بلاک کر دیا۔ یہ بات سمجھنی ہے کہ جو جن لوگوں کو یہاں سے ایویکیوٹ کیا جا رہا ہے ٹوٹل ان کے اماؤنٹ نمبر تقریباً 50,000 کے قریب بنتے ہیں ایک اندر جو رہتے ہیں، ان میں سے 10,000 جو وہ تھے جن لوگوں کے جو کہ فائٹرز ہیں فری سیرین آرمی کے اور ان کی فیملیز تھیں، اور باقی جو تھے وہ نان کمبیٹنٹ تھے۔ یہ جو فری سیرین آرمی کے جو لوگ تھے یہ جا رہے تھے ادلب کی طرف اور راقہ کو، جو جن لوگوں نے جانا ہے اپنی جو جس طرح وہ چوز کر رہے ہیں، تو کیونکہ وہاں سے نہیں لوگوں کو ریلیز کیا گیا اس وجہ سے وہ بلاک کر دیا، اور کئی اور بھی ریزنز بتائے جاتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ وہ کافی حد تک تقریباً 60-70% لوگ نکل گئے تھے، باقی ان کو انہوں نے بلاک کر دیا۔ لیکن اب جو دوبارہ سے ایگریمنٹ سائن کیا گیا اور ایگریمنٹ بنایا ہوا ہے اس کے تحت یہ پھر سے شروع ہو جائے گا، تو کافی حد تک چانسز ہیں کہ ریلیف ہو جائے گی۔
احمد مبارک، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے شام کی حکومت کو حلب میں قتل عام کی سی صورتحال پیدا کرنے کا الزام دیا ہے۔ انہوں نے شام کی حکومت اور اس کے اتحادی روس پر بھی زور دیا ہے کہ شام میں بحالی امن کے لیے جلد حکمت عملی ترتیب دی جائے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اس وقت جاپان کے دورے پر ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ روس، ترکی اور شام کی حکومت اور مخالف فریق کے درمیان مذاکرات کا ایک نیا دور منعقد کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ جو مذاکرات ہوں گے یہ جنیوا میں جو اقوام متحدہ کے زیر انتظام جاری بات چیت ہے اس سے ہٹ کر ہوگی۔ میرا سوال یہ ہے کہ ان ملکوں کے زیر اہتمام ہونے والے ممکنہ مذاکرات کے انعقاد کا امکان کیا ہے، اور اس سے کیا نتیجہ نکلے گا جو اقوام متحدہ سے ہٹ کر ہوں گے، اور امریکہ کا اس میں کتنا حصہ ہوگا؟
دیکھیے، ابھی تک تو امریکہ نے اپنی اس طرح دلچسپی ظاہر نہیں کی۔ جان کیری کے اس بیان سے دنیا بھر میں میرا خیال ہے کہ تشویش کی نظر سے اس کو ضرور دیکھا گیا ہوگا, کیونکہ امریکہ کا جو اس میں رول ہے وہ اس نے اب تک ادا نہیں کیا. یہ انسانی زندگی کا سوال تھا, 2.5 لاکھ کا شہر برباد ہو گیا ہے, 1,000 آدمیوں کو جب آپ وہاں سے بسوں سے نکال رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اس کے بعد جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی حالت کیا ہے. یعنی اس روز بھی ترکی میں خود جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچوں کی تصاویر اور وہ ویڈیو دیکھتے ہوئے لوگ رو پڑے, یعنی خبر بتا رہے ہیں جنہیں ہمت کے ساتھ خبر بتانی چاہیے, وہ لوگ بھی اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکے. انسانی زندگی کے ساتھ اس منظر کے بعد جان کیری صاحب کا یہ بیان جو ہے وہ بہت اچھا بیان نہیں ہے. انہیں چاہیے تھا کہ اس وقت وہ خود لیڈ اپنے ہاتھ میں لے لیتے. جس صورت حال میں امریکہ نے اس خطے میں خود کو علیحدہ کر کے کسی بھی بنیاد پر اس عمل سے خود کو دور رکھا ہے, اسے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ اس وقت جو انخلا کی صورت تھی اس میں شامل ہو جانا چاہیے تھا. پھر ہم توقع رکھ سکتے تھے کہ یہ اس وقت جو بھی نیگوشیشن ہو رہی ہے وہ ضرور کسی سمت لگے اور وہ انسانی زندگیاں بچ سکے.
بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
کے جنوبی صوبے قندھار میں مسلح افراد نے 6 سرکاری اہلکاروں کو, جن میں 5 خواتین شامل تھیں, گولی مار کر ہلاک کر دیا. صبح ہونے والا یہ حملہ اس وقت ہوا جب نامعلوم حملہ آوروں نے قندھار ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے عملے کی خواتین کارکنوں کو کام پر لے جانے والی چھوٹی وین پر گھات لگا کر حملہ کیا اور گولیوں کی بوچھاڑ کر دی. اس مہلک حملے میں مرد ڈرائیور بھی ہلاک ہو گیا. تشدد کے اس واقعے کے لیے کسی نے فوری طور پر ذمہ داری قبول نہیں کی, جو افغانستان میں خواتین کے خلاف حملوں کے سلسلے میں تازہ ترین حملہ تھا. طالبان کے ایک ترجمان نے اس میں کسی قسم کے ملوث ہونے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلام پرست شورش پسندوں کا اس حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن نے ہفتے کے اس تشدد کی مذمت کی ہے اور افغان خواتین کے خلاف ہدف بنا کر کیے جانے والے تمام حملوں کے لیے احتساب کا مطالبہ کیا ہے. روس, پاکستان اور چین ماسکو میں 27 دسمبر کو انسداد دہشت گردی پر ہونے والے سیف فریقی مذاکرات کا اگلا مرحلہ منعقد کریں گے, جو بنیادی طور پر شورش زدہ افغانستان پر مرکوز ہوگا. اسلام آباد کے لیے روسی سفیر الیگزی ڈیڈوو نے پاکستان کے ایک سرکاری ریڈیو پر ایک انٹرویو میں تفصیلات بیان کیں. بیجنگ اور اسلام آباد میں ہونے والی میٹنگز کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ افغانستان پر سیف فریقی ورکنگ گروپ کی تیسری میٹنگ ہوگی. انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان میں جو حالات دیکھ رہے ہیں وہ بدقسمتی سے اس لیے تشویشناک ہیں کہ یہ ہمارے لیے کوئی اچھی امیدیں نہیں لے کر آ رہے. انہوں نے کہا کہ وہاں 3 اہم عناصر کا فقدان ہے اور وہ ہیں خود انحصار, مضبوط معیشت, گڈ گورننس اور مضبوط فوج. انہوں نے میڈیا کی ان رپورٹوں کو مسترد کر دیا کہ روس افغانستان میں امریکی قیادت کی فورسز کے خلاف لڑائی میں طالبان جنگجوؤں کی معاونت کر رہا ہے. ہفتے کے روز ترکی کے مرکزی شہر کیسر میں ایک یونیورسٹی کی داخلی گزرگاہ کے قریب کم از کم 13 فوجی اس وقت ہلاک اور درجنوں مزید زخمی ہو گئے جب اپنے کام کے بعد گھروں کو واپس جانے والے فوجی عملے کو لے جانے والی ایک بس کے نزدیک ایک کار بم کا دھماکہ ہوا. ترک خبر رساں ادارے خبر دے رہے ہیں کہ وہ بس کیسر میں ایریسیس یونیورسٹی کے مرکزی دروازوں کے باہر ایک سرخ بتی پر رکی ہوئی تھی جب ایک کار اس کے قریب آئی اور اس میں دھماکہ ہو گیا. ترک صدر رجب طیب اردوان نے اس حملے کو کرد عسکریت پسندوں سے منسوب کیا ہے, اگرچہ اس دھماکے کی فوری طور پر کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی. مسٹر اردوان نے ایک بیان میں کہا کہ حملے کا انداز اور اہداف واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ علیحدگی پسند تنظیم کا مقصد ترکی میں انتشار پیدا کرنا اور اس کی طاقت کو کم کر کے اپنی توانائی اور فورسز کو کسی اور جگہ مرکوز کرنا ہے. وہ کردستان ورکرز پارٹی کا اکثر اوقات علیحدگی پسند تنظیم کے طور پر حوالہ دیتے ہیں. ترکی میں اس سال ہونے والے متعدد حملوں کو پی کے کے سے منسوب کیا گیا ہے, جن میں گزشتہ ہفتے کے وہ 2 بم دھماکے شامل تھے جن کا ہدف استنبول میں پولیس کے اہلکار تھے. امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ جب سرکاری عہدیداروں کو یہ معلوم ہو گیا کہ روس نے ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کی ای میل سسٹم کو ہیک کیا تھا تو انہوں نے ستمبر میں چین میں ہونے والے گروپ 20 کے اجلاس میں دوران روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے کہا تھا کہ اسے ختم کیا جائے. نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے کانگریس مین مک مولوینی کو وائٹ ہاؤس کا بجٹ ڈائریکٹر مقرر کیا ہے. ان کے اس اقدام سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ ٹرمپ فیڈرل بجٹ اور اخراجات میں کٹوتیاں کریں گے, حالانکہ فوجی اخراجات میں اضافے کا وہ وعدہ کر چکے ہیں. کانگریس مین مولوینی مالی معاملات میں قدامت پرست ہیں, اور انہوں نے اپنے ریپبلکن پارٹی کے ساتھیوں پر دباؤ ڈالا تھا کہ مرکزی حکومت کے اخراجات میں کٹوتی کریں. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. پاکستان میں خواجہ سراؤں کی کمیونٹی کو درپیش مسائل کے حوالے سے الحمرہ میں پیش کیے جانے والا ڈرامہ تیسری دھن لوگوں کی توجہ کھینچ رہا ہے. اس ڈرامے کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ اس کے کردار خواجہ سرا خود ادا کر رہے ہیں, اور اسے ایک امریکی کالج میں عالمی تھیٹر کی ایک پروفیسر نے ڈائریکٹ کیا ہے. اس بارے میں مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں.
تیسری دھن کے عنوان سے ہفتے کے روز اس منفرد سٹیج ڈرامے کا دوسرا اور آخری شو تھا, جس ڈرامے میں خواجہ سراؤں کے مسائل کی عکاسی اس انداز میں کی گئی ہے کہ سٹیج پر خود خواجہ سرا اپنے ساتھ معاشرے میں ہونے والے سلوک کی جھلک ڈرامائی انداز میں پیش کرتے رہے. ڈرامے میں خواجہ سراؤں کو جس انداز میں متعارف کرایا جاتا رہا اس کی ایک جھلک.
پاکستان دی مشہور ہیروئن, فلم چھپن چھپائی دی ہیروئن, پوری دنیا چ ساڈے خواجہ سرائیں دے حق لئی لڑن والی, ساڈا نام پوری دنیا چ روشن کرن والی, خواجہ سرا سوسائٹی دی فیلڈ سپروائزر گربالی کی چیلا نیلی رانا.
ڈرامے کے دوران خواجہ سراؤں نے سامعین کو بتایا کہ جس گھر میں وہ جنم لیتے ہیں ان کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہوتا ہے. کسی نے بتایا کہ اس کے بھائی نے بازار میں اس کو مار مار کر ادھموا کر دیا تھا. ایک خواجہ سرا کا کہنا تھا کہ جب اس نے رقص کرنا نہ چھوڑا تو اس کے باپ نے دھمکی دی کہ وہ اس کی ٹانگیں توڑ دے گا, جس کے جواب میں اس نے مٹی کے تیل کا چولہا سر پر اٹھا کر اپنے باپ سے کہا کہ مجھے اپاہج کیوں بناتے ہو, اس سے بہتر ہے مجھے زندہ جلا ڈالو. اسی طرح خواجہ سراؤں نے عام لوگوں سے اپنے عشق کے قصے اور ان کے انجام کبھی مزاحیہ انداز میں اور کبھی المیہ انداز میں پیش کیے. دونوں دن الحمرہ آرٹ سینٹر کا ہال نمبر 2 شائقین سے نہ صرف مکمل بھرا رہا بلکہ لوگ درمیان میں موجود سیڑھیوں پر بھی بیٹھے رہے. آخر میں خواجہ سراؤں نے تیسری دھن کا اعلان اس انداز میں کیا.
خواتین و حضرات, آج ہم آپ کی ساری غلط فہمیاں دور کر دیں گے. آج ہم آپ کو آپ کے کلچرل بیریئر سے باہر نکال لیں گے. آج ہم آپ کی آنکھوں پر ڈلا یہ پردہ اٹھا دیں گے. خواتین و حضرات اور میری پیاری مورتوں, آج ہم ناچیں گے تیسری دھن.
اس ڈرامے کے بارے میں کچھ ناظرین کے تاثرات.
میں نورین ہوں اور میں این جی او سیکٹر سے بھی میرا تعلق ہے, لکھتی بھی ہوں اور اب آج کل ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں کام کر رہی ہوں, لیومن سافٹ. مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت انوسنٹ لوگ ہیں, جب بھی ان کو دیکھتے ہیں سڑکوں پہ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے ان میں کوئی, یہ کوئی مینٹلی چیلنج تو نہیں ہے, فزیکلی چیلنج تو نہیں ہے. ہمیں دے آر لائک اس, سوچ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, تو ان کے لیے یہی لائف کیوں. ان کو پڑھایا بھی تو جا سکتا ہے, ان کو اچھی جابس اگر مل سکتی ہیں. تو اس سے تھا کہ مے بی اس سے جو اس طرح کی ڈاکیومینٹریز ہیں یا جو آج کل ایک پلے بھی چل رہا ہے ان کے بارے میں, تو شاید اس سے کوئی فرق پڑ.
آپ کچھ کہیں گی؟
جی بس یہ کہ دیکھنا چاہیے ہمیں ان کے لیے, ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان کے لیے جابس پراپر دیں جیسے ساری جگہ ہوتی ہے, اسی سے فرق پڑے گا. اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی چاہیے کہ ان کو جابس ضرور دیں.
آپ کچھ کہیں؟
جی میرے خیال میں سب سے پہلے تو اویئرنیس کریٹ کرنا امپورٹنٹ ہے. پیپل شوڈ انڈرسٹینڈ کہ یہ ہماری طرح کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے ایک سرٹن ڈسیبلٹی فیکٹر ہے تو اویئرنیس کریٹ کریں اور وہ اسی قسم کی ایونٹ سے ہو سکتی ہے. یعنی میرا بھی یہ آبجیکٹیو ہے میں سمجھ سکوں کہ ان کے مسائل کیا ہیں, مے بی یہ ہائی لائٹ کیا جائے گا کیا مسئلے ہیں اور پھر ہم اس کے سولوشن کی طرف بھی جا سکتے.
تیسری دھن ایک مقامی پروڈکشن ہاؤس اولومو پولو میڈیا کی پیشکش ہے, مگر اس ڈرامے کی ریسرچ میں امریکی ریاست ورجینیا میں واقع کالج آف ولیم اینڈ میری کی ورلڈ تھیٹر کی اسسٹنٹ پروفیسر کلیئر پیمنٹ کا اہم کردار ہے. وہ خاص طور پر اس ڈرامے کے لیے لاہور آئیں, ڈراموں کی ریہرسلوں میں شامل رہیں اور الحمرا ہال میں بھی دونوں دن ڈرامے کے شوز کے درمیان میں وہاں موجود رہیں. افضل رحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
صنفی بنیاد پر تشدد ایک عالمی مسئلہ ہے جس سے ہر سال لاکھوں افراد متاثر ہوتے ہیں. اس سے جانوں کو خطرہ ہوتا ہے اور خاندان اور برادریاں متاثر ہوتی ہیں اور ملکوں کی ترقی اور سلامتی کو نقصان پہنچتا ہے. اگرچہ مرد اور بچے بھی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں, تاہم جنس کی بنیاد پر ہونے والے تشدد کی بڑی اکثریت خواتین اور لڑکیوں پر مشتمل ہے. درحقیقت عالمی سطح پر ایک تہائی سے زیادہ خواتین اور بچے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طرح کے جسمانی یا جنسی تشدد کا سامنا کرتے ہیں. جنس کی بنیاد پر تشدد کا تعلق ہر سماجی, معاشی, لسانی, نسلی, مذہبی اور تعلیمی سطح کے لوگوں سے ہوتا ہے. یہ بین الاقوامی سرحدوں سے ماورا ہے. اس تشدد کا نشانہ کسی بھی فرد کو اس کی حقیقی یا فرضی حیاتیاتی جنس یا جنسی شناخت کی بنیاد پر بنایا جاتا ہے, اور یہ امتیازی سلوک اور جنسی عدم مساوات کی ایک ایسی شکل ہے جو حکومتوں اور معاشروں کی ناکامی سے جنم لیتی ہے, جو عورتوں اور لڑکیوں کے انسانی حقوق کی قدر و قیمت کا احساس نہیں کرتے. پوری انسانی تاریخ میں خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد کی بہت زیادہ کارروائیاں روا رکھی گئی ہیں. وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ ان میں سے جبکہ بعض معاملات میں بین الاقوامی خبروں کا موضوع بنتے ہیں, لیکن اکثر اوقات اس کا شکار ہونے والوں کو خاموشی اور گمنامی میں مصائب جھیلنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. لیکن اس مسئلے پر اب ایسی کوششیں دیکھنے میں آ رہی ہیں جن سے امید کی کرن پیدا ہوئی ہے اور عوامی رد عمل سامنے آیا ہے. ان میں سے ایک کوشش جس سے جنس کی بنیاد پر تشدد کے مسئلے کو سامنے لایا جا سکتا ہے وہ جنسی بنیاد پر تشدد کے خلاف 16 دنوں پر محیط ہماری سرگرمی ہے, اور اس کا تعلق عورتوں اور لڑکیوں کے خلاف تشدد کو روکنے کے لیے ایک بین الاقوامی کارروائی سے ہے. یہ سرگرمی 25 نومبر سے شروع ہوئی جو عورتوں کے خلاف تشدد کو ختم کرنے کا بین الاقوامی دن ہے, اور اس کا اختتام 10 دسمبر کو ہوا جو انسانی حقوق کا بین الاقوامی دن تھا. وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ اس مہم سے یہ بات صاف طور پر واضح ہوئی ہے کہ عورتوں اور لڑکیوں کے خلاف تشدد انسانی حقوق کا ایک اہم مسئلہ ہے, اور یہ کہ ہر فرد اسے ختم کرنے کے لیے کچھ کر سکتا ہے اور اسے ایسا ہی کرنا چاہیے. ہمیں تشدد کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بچ جانے والوں کی مدد کریں اور اس کا شکار ہو جانے والوں کو یاد کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی شکل میں عورتوں اور لڑکیوں کے خلاف تشدد کو ختم کرنے کے لیے اپنی وابستگی میں یکجا ہوں. ہم سب مل کر اس کی جانب پیش رفت کر سکتے ہیں اور یقیناً کریں گے, جو اس لعنت کو ہمارے معاشرے سے ختم کرنے کے لیے درکار ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
تو
سائنس اور ٹیکنالوجی بہجت حاضری خدمت ہے. سائنسدانوں نے ایچ آئی وی کے ممکنہ تریاق کا پتہ چلایا ہے. یہ انسان کے مدافعتی نظام میں ایک ایسی پروٹین ہے جو خاص طور پر ایچ آئی وی وائرس کو ہدف بناتی ہے اور ممکنہ طور پر اس وائرس کی روک تھام کرتی ہے یا اس کو سرے ہی سے تباہ کر دیتی ہے جو ایڈز کا باعث بنتا ہے. دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ تریاقی اور مدافعتی پروٹینز ایچ آئی وی سے متاثرہ افراد کے ایک انتہائی چھوٹے گروپ میں پیدا ہوتی ہیں جو ایچ آئی وی وائرس کے باوجود زندہ ہیں اور بعض صورتوں میں بے حد فعال ہیں اور وہ کئی عشروں سے ایچ آئی وی ایڈز کے لیے تجویز کردہ دوائیں استعمال کیے بغیر زندگی گزارے ہیں. سائنسدانوں نے اس انتہائی طاقتور مدافعتی مادے کا پتہ چلا لیا ہے جو ایچ آئی وی کے متعدد اور مختلف جرثوموں کو نہ صرف شناخت کر لیتا ہے بلکہ انہیں ختم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. سائنسدانوں نے اس مادے کا پتہ چلا کر وسیع تر پیمانے پر اس کو پیدا کر لیا ہے اور مقصد اس کا یہ ہے کہ اسے ایچ آئی وی کے عام مریضوں کو دیا جائے. تحقیقاروں نے 13 افراد کے ایک گروپ میں ان پروٹینز کی جانچ کی. یہ تمام افراد لمبے عرصے سے ایچ آئی وی ایڈز مرض کے لیے تجویز کردہ ادویات استعمال کرتے آ رہے تھے. اینٹی ریٹرو وائرلز کہلانے والی یہ دوائیں ایچ آئی وی کو دبا دیتی ہیں لیکن ان میں سے بعض مخصوص خلیے ختم نہیں ہوتے اور وہ ذخیرے کے طور پر کام کرتے ہیں جن میں وائرس موجود رہتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ وائرس کسی بھی وقت فعال ہو سکتا ہے اگر ادویات کا استعمال ختم کر دیا جائے اور اس صورتحال کو وائرل ریباؤنڈ یا مرض کی واپسی قرار دیتے ہیں. جنرل نیچر میں تحقیقاروں نے لکھا ہے کہ جن افراد کو یہ نیا مدافعتی مادہ جسے 3BNC117 کہتے ہیں نہیں دیا گیا ان کا مرض قریب 2.5 ہفتوں کے بعد پھر سے فعال ہو گیا جبکہ مدافعتی مادے کو حاصل کرنے والے متاثرہ افراد میں بیماری کے پلٹ آنے میں دیر ہو گئی اور بعض کیسز میں یہ دورانیہ 10 ہفتے تک رہا. اس تحقیق پر کام کرنے والوں میں شامل مشل نوسین سوائک کا تعلق نیو یارک کی راک فیلر یونیورسٹی سے ہے اور ان کا کہنا ہے کہ عین ممکن ہے 3BNC117 نامی مدافعتی مادہ ایک دن اس وائرس کو ختم ہی کر دے جو ایڈز کا باعث بن جاتا ہے.
People have thought for a long time that one way to think about a cure strategy would be to do something called kick and kill.
نوسن سوائک کا کہنا ہے کہ لوگ لمبے عرصے سے یہ سوچتے آئے ہیں کہ کسی مرض کے علاج کے لیے ایک حکمت عملی ایسی ہوگی جسے فعال کرنے اور ختم کرنے سے تعبیر کیا جائے گا. اس حکمت عملی کے تحت ایسے وائرسز کو فعال کرنا ہے جو چھپے اور مخفی ذخیروں کی شکل میں ہوتے ہیں اور پھر مدافعتی قوت کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ فعال مدافعتی قوت نہ صرف ایسے خلیات کا پتہ لگاتی ہے جو وائرس پیدا کرنے والے ہوتے ہیں بلکہ ان کو ختم بھی کر سکتی ہے. نوسن سوائگ اور ان کے ساتھی تحقیقار ایسے تجربات کرنے کی منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں جس میں کینسر کے مرض کے لیے استعمال ہونے والی دوا کو استعمال کرتے ہوئے ذخیرہ خلیوں میں وائرس کا پتہ چلایا جائے اور پھر اسے 3BNC117 کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کی جائے. اس مدافعتی مادے کی سب سے بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ اس سے کوئی ضمنی اثرات مرتب نہیں ہوتے.
They were made originally by human beings and we have not modified them at all. So they're completely natural products and should not have.
نوسن سوائک کا کہنا ہے کہ یہ مدافعتی مادہ چونکہ انسانوں ہی سے تیار کیا جاتا ہے اور ہم نے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی اس لیے یہ بالکل قدرتی ہے جس کے کوئی ضمنی اثرات نہیں ہونے چاہیے. دراصل جن لوگوں کے لیے یہ مدافعتی مادہ استعمال ہوا ہے اگرچہ ان کی تعداد ابھی کم ہے لیکن ان میں بھی کسی نمایاں مسئلے کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی. نوسن سوائک کا کہنا ہے کہ افریقہ میں ایسے ہی لیکن مختلف مدافعتی مادے کو استعمال کرنے کا تجربہ کیا جا رہا ہے جس کا مقصد اس بات کا پتہ چلانا ہے کہ آیا اس پروٹین کو ٹیکوں کی مدد سے استعمال کرتے ہوئے انفیکشن کے خطرے سے 2-4 خواتین میں اس وائرس کی روک تھام کی جا سکتی ہے یا نہیں. تو جناب سائنس اور ٹیکنالوجی سے آج بس اتنا ہی. کچھ نئی معلومات لے کر پھر حاضر ہوں گی. اب اجازت دیجیے. بیجے جلانی اردو وی او اے واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں خصوصی فیچرز ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اس وقت پاکستان میں ہفتے کی شب کے 12، بھارت میں 12:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں ہفتے کی سپہر کے 2 بجا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے اس پروگرام کی ایڈیٹر تھیں مدثرہ منظر، پروڈیوسر اسفر امام اور ساؤنڈ انجینئر مارٹن کرسیس۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گیل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔